العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم مبدأ فیاض عالم رہنمائے خاص و عام مبدأ فیاض عالم رہنمائے خاص و عام یعنی ایک درویش کامل ایک مرد نیک نام ان کی صورت نور مانی کی علم بردار تھی ان کی سیرت تھی کمالات حقیقت القیام صوفی و صافی رحل جادہ عرفان حق صاحب سجادہ آل سید خیر الانام ایک ضرب حق لگا کر واصل حق ہو گئے نعرہ اللہ سے حاصل کیا حوکا مقام سال رحلت یوں لکھو مائل کے مرد جنتی حاجی سید محمد طاہر اشرف نیک نام حاضرین محترم آپ کے سامنے مناظر اسلام حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ انتہائی جامع اور ولولہ انگیز خطاب فرما رہے تھے میں قلب کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح یہ سناتے رہیں ہم سنتے رہیں حقیقت حال یہ ہے کہ آج ہم جن دو بزرگوں کی خدمت میں جن کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اور دوسرے اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ پہلے یہ اسے مبارک حضرت قطب ربانی کا ہوا کرتا تھا میرے والد گرامی نے اپنے وصال مبارک سے قبل فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میرا عرس علیحدہ سے نہیں کرنا میرے والد گرامی کے ساتھ ہی عرس کرنا ان کے ارشاد کے مطابق ہم نے اس سال یعنی یہ ان کا پہلا عرس ہے اور حضرت قطب ربانی کا 47واں عرس ہے آپ کی کرامات آپ کے حالات اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنا اس وقت ناممکن ہے وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ تمام حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں میں صرف چند گزارشات پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جن کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں وہ کس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ان کے تعلیم و تربیت ظاہری علوم کی تکمیل دوسرے ریاضت اور مجاہدہ اور تیسرا تبلیغ اسلام جو آخری وقت تک جاری رہی ظاہری علوم سے فراغت حاصل کی اس کے بعد مجاہدات کا سلسلہ شروع ہو گیا کشمیر کی پہاڑیوں میں حضرت نے چلہ کشی فرمائی اور اس چلہ کشی کے دوران کمبل کا لباس استعمال فرمایا کمبل کا کرتا اور کمبل کا پیجامہ کمبل کی ٹوپی ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ ان کی نگرانی میں آپ نے وہ چلہ کیا اور جب چلہ مکمل ہوا اور غار سے باہر تشریف لائے تو 10-12 چیلیں اڑتی ہوئی آئیں اور آپ کے سر انور پر اس طرح سایہ کر دیا جب بھی دھوپ میں نکلتے تھے وہ چیلیں اسی طرح سایہ کرتی تھی آپ نے جب یہ چیز دیکھی تو جن کی زیر نگرانی وہ چلہ کیا تھا ان سے جا کر یہ عرض کیا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے تمہیں دورے کرنے ہیں سیاحت کرنی ہے اگر یہ سلسلہ میرے ساتھ رہے گا تو یہ تو ریاکاری ہوگی نمود و نمائش ہوگی میں نہیں اس چیز کو پسند کرتا انہوں نے فرمایا یہ چیز پڑھو اور آسمان کی طرف اشارہ کر دو آپ نے اشارہ کیا وہ چیلیں غائب ہو گئے میں سوچنے لگا اگر آج کا کوئی कोई पीर होता या कोई मौलवी होता या कोई भी सूफी होता और उसके साथ ये कैफियत होती तो कितना खुश होता, मेरी ये करामत है, जान जान के धूप में निकलता कि जब मैं निकलूंगा परिंदे आकर साया करेंगे, मेरी करामत लोग देखेंगे। मगर अल्लाह का वली बेनफ्स होता है, वो रियाकारी से, नफ्स के शायबे से, हर चीज से अपने आप को बचा कर रखता है। एक चीज को देखा और उसी वक्त उसको खत्म कर दिया। अल्लाह का वली अपने आप को छुपाता है, अपनी करामतों को छुपाता है, अपनी जात को अल्लाह की जात में फना करता है। यही इन औलिया किराम का पैगाम है। ये सारी जिंदगी अपने आप को मिटाते रहे, छुपाते रहे, कहते रहे हम कुछ नहीं है। जब इन्होंने कहा हम कुछ नहीं, अल्लाह ने इन्हें सब कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया। और जो कहे मैं कुछ हूं, समझ लो वो कुछ नहीं। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकून, जिसका जितना जर्फ उतना वो खामोश। ये अपने सीने में समंदर लिए बैठे खुद रब्बानी। हजरत सैयद ताहिर अशरफ जिलानी नबर अल्लाह मरकदहु ने बहुत से बुजुर्गों की खिदमत में हाजिरी दी, रियाजत और मुजाहिदे की, चिल्ला कशी की, और उन तमाम ने आपको दीगर सलासिल की खिलाफतें अता फरमाई। सिलसिला अशरफिया की खिलाफत, मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया हजरत शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी, जिनको हम शबीह गौसल आजम कहा जाता है, अशरफी मियाँ के नाम से लकब से मशहूर हैं, नवर अल्लाह मन कदहू, उनसे आपको सिलसिले आलिया अशरफिया कादरिया चिश्तिया निजामिया के खिलाफ, हजरत पीर अब्दुल समद शाह फखरी निजामी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिले फखरिया निजामिया के खिलाफत थी, हजरत शाह तस्लीम अहमद साबरी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिले साबरिया कादरिया चिश्तिया के खिलाफत थी, मारहेरा शरीफ से भी हजरत नौशा मियाँ कादरी से आपको सिलसिले कादरिया कदीमिया के खिलाफत, इसी तरह दीगर हजरत मियाँ अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह से फखरिया सिलसिले की चिश्तिया नक्शबंदिया सिलसिले की खिलाफत थी। इन तमाम खिलाफतों को आपने हासिल किया और आपकी जात इनका मरकज और मंबा बन गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दो खलीफा हजरत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह, किसी के पास खिलाफत है हजरत निजामुद्दीन औलिया के वास्ते से सिलसिले चिश्तिया की तो उसकी सनद हजरत रोशन चिराग दहलवी से मिलती है, किसी के पास सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत है तो उसकी सनद सिलसिले साबरिया से हजरत अली अहमद साबिर कलियर से मिलती है। कुतुब रब्बानी की जात वो है कि इनके पास दोनों सनदों से खिलाफत मौजूद। अभी हमारे हजरत मनाजिर इस्लाम सनदों का जिक्र फरमा रहे थे, मैं यही सोच रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने ही, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि हम इतने मुस्तनद हैं कि सिलसिला नसब भी मुस्तनद है, तरीकत भी मुस्तनद है, सिलसिला हदीस भी मुस्तनद। कोई ये नहीं कह सकता कि इनके पास कुछ नहीं है। आओ अगर हमारे पास आकर लेना चाहते हो तो सनद हदीस भी मौजूद है, सनद खिलाफत भी मौजूद है, सनद तरीकत भी मौजूद, और सनद जिस तरह सनद हदीस दीगर वास्तों से मौजूद है इसी तरह सनद तरीकत भी दीगर वास्तों से मौजूद। गोया कुतुब रब्बानी की जात एक ऐसा मरकज और ममता थी कि जिनके पास सनद हदीस भी दीगर सनतों से और सनद खिलाफत सनद तरीकत भी दीगर सलासिल से बुजुर्गों से, और वही तमाम खिलाफतें उन्होंने मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी नबर अल्लाह मरकदहु को अता फरमाई। आपकी कैफियत ये थी, इब्तिदा में जब अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म से आपने सियाहत और तबलीग दीन शुरू की, एक आपके पीर भाई तशरीफ लाए, कहा ताहिर मियां आप यहां पर दिल्ली में हैं, आप सफर कीजिए, लोग आपको पहचाने, आपको जाने, आपसे फैज हासिल करें, आप मेरे साथ कलकत्ते चलिए, वहां मैं आपका तारुफ कराऊंगा। फरमाया ठीक है चलते हैं। एक अपना मुसल्ला साथ ले लिया, कुछ चंद कपड़े ले लिए, उनके साथ रवाना हो गए। कलकत्ते जब पहुंचे तो जो सहाब लेकर गए थे आपके पीर भाई, वो खुद भी पीर थे और उनके बहुत सारे मुरीदीन थे, उन्होंने कहा मैं जाके आपका तारुफ कराऊंगा और आपका सिलसिला वहां शुरू होगा। कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे, उनके साथ चले गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो कैफियत अलग थी। फर्क यह था कि वो इबादत और रियाजत में बिल्कुल कोरे थे और हजरत कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह रियाजत और मुजाहिदे में कमाल रखते थे, तकवा और परहेजगारी में कमाल रखते थे। जब दोनों एक नशिस्त पर बैठते थे तो उनके जो भी मुरीद आते थे पहले हजरत की तरफ मुतवज्जो होते थे, फिर अपने पीर की तरफ जाते। एक कशिश थी, हजरत के चेहरे पर नूरे विलायत था। और याद रखिए, रूहानियत में कशिश है, जिसमें रूहानियत होगी आपका दिल उसकी तरफ खींचेगा। यही वजह है कि अल्लाह का वली जमीन पर हो तब उसके गिर्द मजमा है, जमीन में हो उसके मजार के गिर्द मजमा। ये रूहानियत है, ये कशिश है जो बंदों को खींचती है, मखलूक खुदा को खींचती। वो अल्लाह का वली ऐसे तबलीग नहीं करता कि घर घर जाके कलमा पढ़ो नमाज पढ़ो कहे या पूरी जमात लेकर जाए। अल्लाह का वली जहां गया, जिस मकाम पर गया है, तने तनहा गया, मखलूक खुदा खुद वहां पहुंच गए। तो जब लोग आने लगे और उन्होंने देखा, बड़े परेशान हुए, अरे मेरे मुरीद भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन कहा, हजरत मैं तो इसलिए लाया था कि मैं आपका तारुफ कराऊंगा, यहाँ तो लोग खुद बखुद आपकी तरफ जा रहे हैं। अरे मेरे मुरीद भी आपकी तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ऐसा करें कि आप अपना बिस्तर उठाइए और जाइए। फरमाया अच्छा, कहा अब यही मसला, मेरे मुरीद भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। कहा ठीक है। फरमाते हैं मेरी गैरत ने गवारा न किया कि मैं एक मिनट भी वहां रुकूं। कलकत्ता आपके लिए बिल्कुल नया शहर था, पहली मर्तबा गए थे, कोई जानने वाला नहीं था, कोई अजीज रिश्तेदार, कोई वाकिफकार नहीं था। खुद ब रब्बानी ने अपना बिस्तर मुबारक उठाया और वहां से रवाना हो गए। कोई घर नहीं, कोई दर नहीं। सोचा जब कोई घर नहीं तो अल्लाह का घर तो है, अल्लाह का घर तो है। एक मस्जिद में जाकर बिस्तर रख दिया, वहां पर ठहर गए। सुबह से लेकर शाम हो गई, एक लुकमा हलक में नहीं गया, कुछ नहीं खाया पिया, कोई जानने वाला नहीं, किससे मांगे क्या करें। जब शाम हो गई, रात हो गई, तो सोचा कि क्यों ना अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार और पढ़ना शुरू किया, या रसूल अल्लाह उन्दुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नी फी बहरि गमिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी साहिल लना शकल। जब ये पढ़ना शुरू किया, और आप जानते हैं कि जब दिल पर चोट लगी हो, इंसान गमजदा हो और उस आवाज में पढ़े तो क्या कैफियत होती। और पढ़ने वाले खुद रब्बानी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना सुने। शहजादे ने पुकारा, आका ने सुन लिया, आका ने सुन लिया। और किस तरह सुना, कलकत्ते के एक बहुत बड़े मैदान में एक अजीम शान जलसा हो रहा था। जिन साहब को मधु किया गया था, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मुंतजमीन जो थे परेशान हो गए, क्या करें, मजमा मौजूद है और खिताब करने वाले साहब बीमार हैं। ढूंढते हुए गए, किसी मस्जिद में जाएं, किसी मौलवी को पकड़ कर लाएं, अरे चंद मिनट खिताब कर दे, हमारी इज्जत रह जाए, ये इतना बड़ा क्राउड मौजूद है, इतना मजमा मौजूद है। ढूंढते ढूंढते उसी मस्जिद में पहुंचे जहां हजरत कुतुब रब्बानी सजदे में सर रखे हुए रो रहे थे और यही पढ़ रहे थे, या रसूल अल्लाह उन्दुर हाल। इमाम साहब से मुलाकात की, कहा आप तकरीर करना जानते हैं। कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहा मसला ये है, हमने जलसा रखा है, जिनका खिताब है उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। लोग बैठे हैं, अरे कोई टूटा फूटा मौलवी मिल जाए, आके चंद मिनट खिताब कर दे, हम जलसा खत्म कर दें। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक बुजुर्ग बड़ी नूरानी सूरत इस मस्जिद में मौजूद है और वो बड़ी सुरीली आवाज में पढ़ रहे हैं, या रसूल अल्लाह उन्दुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा काल। लगता है कि वो किसी अच्छे खानदान से, किसी अजीम खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। सुबह से यहाँ मौजूद हैं, ना हमने उनसे पूछा कि वो कैसे आए, ना उन्होंने कुछ बताया, चलो उनसे जाकर पूछते हैं। वो मुंतजमीन को लेकर हजरत कुतुब रब्बानी की बारगाह में हाजिर हुए और आकर अर्ज की के हुजूर ये मसला है, जलसा तैयार है, अगर आप कुछ खिताब करना जानते हो तो चलें। फरमाया ठीक है चलो। हजरत ने उस वक्त सादा लिबास में थे, सफेद टोपी थी, नीला तहबन था, चिकन का कुर्ता था, लेकिन जब कुतुब रब्बानी ने अपना यह अशरफी लिबास निकाला, सर पर ताज अशरफी पहना, जुब्बा मुबारक पहना, हाथ में असा लिया, तो देखते रह गए कि जैसे कोई शहनशाह आ रहा। देखते ही समझ गया, ये तो एक आम इंसान समझ रहे थे, ये तो वाकई कोई अल्लाह का वली। और तशरीफ ले गए, और कैफियत यह है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक लुकमा मुंह में नहीं गया है, भूख है। ये भी नहीं कहा कि कुछ खिलाओ तब बोलूंगा, आज का कोई होता तो कहता कुछ कुछ मिले तो मैं बोलूं, अरे सुबह से भूखा हूं, कुछ पेट में जाएगा तो बोलूंगा, लेकिन नहीं, अल्लाह के वली की गैरत ने गवारा न किया। फरमाते हैं मैं गया, जाकर देखा कि जलसा तैयार था, स्टेज पर बैठे, सोचने लगा कि किस मौजू पर खिताब करूं। सोचा कि आका के हुस्न व जमाल पर खिताब कर,
آقا کے حسن و جمال پہ خطاب کروں. اب کیفیت یہ ہے کہ بھوک کا عالم ہے, ہاں لاکھوں کا مجمع ہے, خود پہ ربانی اسٹیج پر تشریف فرما ہے, فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر جب خطاب کرنا شروع کیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک اسٹیج یہاں ہے تو ایک اسٹیج سامنے, اور آقا اس پر تشریف فرما ہے میں دیکھ رہا ہوں اور حسن و جمال بیان کر رہا ہوں, جاہو جلال بیان کر رہا ہوں, فضل و کمال بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد خطاب فرماتے رہے اور وہ لوگ آ کر پھول ڈالتے رہے, پیسے نچھاور کرتے رہے. دو گھنٹے خطاب کے بعد جب وہ خطاب ختم ہوا تو سب کے سب مرید ہونے کے لیے آ گئے, رومال سے رومال بنتا گیا, ایک نشست میں ہزاروں مرید ہو گئے. یا تو یہ کیفیت تھی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آقا کا ایک کرم ہوا ہزاروں مرید پیدا ہو, یا تو کوئی گھر نہیں تھا یا ہر آدمی اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار. حضور کہاں ٹھہرے ہیں, کس گھر میں ہیں؟ کہاں کوئی گھر نہیں ہے, اللہ کے گھر میں ٹھہرے, اللہ کے گھر میں ٹھہرے ہیں. اب سارے مرید لے جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, جس جگہ سے ہم اٹھ کر آئے ہیں اسی جگہ جائیں گے. اور میرے والد گرامی فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت قطب ربانی مسلسل کئی سال تک وہاں جاتے رہے, تقریباً 20 سال یا 30 سال جاتے رہے, اسی چولیا مسجد میں اسی کے کمرے میں تشریف فرما رہے, وہیں پر ہی رہے, وہیں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, آپ کی عبادت اور ریاضت تقوی اور پرہیزگاری کے بے شمار واقعات ہیں. قصہ مختصر یہ کہ جب پاکستان بنا اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں تو 4 سال ملٹری ہاسپٹل میں آپ نے قیام فرمایا. مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی نبر اللہ مرقدہ, جن سے آپ کے بہت گہرے تعلق اور گہرا مراسم تھے, انہوں نے آ کر کہا کہ طاہر میاں ایک کالونی آباد ہو رہی ہے, اس کا نام ہے فردوس کالونی, میں نے ایک پلاٹ لیا ہے, آپ بھی وہاں پلاٹ لے لیں. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یہاں بھی فردوس میں رہیں گے وہاں بھی فردوس میں رہیں, یہاں بھی فردوس میں رہیں گے وہاں بھی رہیں گے. آپ نے پھر وہ پلاٹ لے لیا اور وہ مکان بن گیا, لال مسجد سے جو روڈ آ رہا ہے اس مکان میں آپ تشریف فرما رہے. قصہ مختصر یہ کہ وصال سے 2 سال قبل آپ نے یہ فرمایا کہ اب میرے اس دنیا سے جانے میں 2 سال رہ گئے, ہم 1 منٹ کا نہیں بتا سکتے, اللہ کا ولی 2 سال پہلے بتا رہا, 2 سال پہلے بتا رہا ہے, میں میرے اس دنیا سے جانے میں 2 سال رہ گئے ہیں. اور سنو, کراچی کے جتنے قبرستان ہیں ان کی مٹی لا کر دکھاؤ, جو پرانے قبرستان تھے ان کی مٹی لا کر دکھائی گئی. حضرت قطب ربانی نے سونگی, کہا یہ میری مٹی میں نہیں ملتی, یہ میری مٹی میں نہیں ملتی. اپنی مٹی کو خود سونگ رہے ہیں, خود پہچان رہے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے میں کہاں دفن ہوں گا؟ اور کوئی وصیت بھی کر جائے تو لوگ اٹھا کے دوسری طرف ڈال دے. عام لوگوں کا حال یہ ہے, اللہ کا ولی 2 سال پہلے اپنی جگہ منتخب کر رہا. اس کے بعد یہ جگہ جہاں آج حضرت آرام فرما ہے, یہ پورا جنگل تھا, فردوس کالونی آباد ہو رہی تھی, یہ پلاٹ خالی تھا, درخت تھے, سانپ بچھو تھے, جنگل تھا. لوگوں نے کہا یہاں بھی ایک پلاٹ ہے, آ کر دیکھ لے. کہا ٹھیک ہے, ایک آدمی کو بھیجا, اس نے کلہاڑی سے درخت کاٹے اور سائیکل رکشہ میں حضرت کو بٹھا کر یہاں تک لایا گیا. آپ اپنی تسبیح مبارک لے کر اس مقام پر ٹہلتے رہے جہاں مزار مبارک, کئی مقامات سے کھدوا کر, زمین کھدوا کر مٹی نکلوا کر سونگی, پھر آج جس جگہ مزار مبارک ہے وہاں سے مٹی نکال کر سونگی. کہا یہی میری آخری آرام گاہ, یہ میری مٹی میں ملتی ہے. لوگوں نے کہا ہم تو اس لیے لائے تھے حضرت کینسل کر دیں گے, انہوں نے تو اور کنفرم کر دیا کہ یہی بنے گی. اور فرمایا سنو, جہاں میرا مزار ہوگا وہاں ایک مسجد ہوگی, ایک محفل خانہ ہوگا, ایک مدرسہ ہوگا, وہاں سے فیض جاری ہوگا, لوگ راتوں کو آ کر وہاں پہ سکون حاصل کیا کریں. لوگوں نے عرض کیا حضور آپ یہ جس طرح فرما رہے ہیں اس جنگل میں کون آئے گا, یہ یہاں پر جھاڑیوں میں کون آئے گا, یہاں مسجد کہاں بنے گی, یہاں محفل خانہ کہاں بنے گا, یہاں کون آئے گا؟ آپ کہتے ہیں راتوں کو لوگ آئیں گے, یہاں دن میں آنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے ولی نے ایک جملہ فرمایا, سنو میرے اس زمین میں آنے کی دیر ہے, جب میں اس زمین میں آ جاؤں گا یہ جنگل منگل بن جائے گا, گلے گلزار بن جائے گا. میرے والد گرامی اشرف المشائی حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی نبر اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب میں لوگوں کو راتوں کو یہاں بیٹھ کر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں, اطمینان اور سکون کے ساتھ پوری رات بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں, قطب ربانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ جب میں اس زمین میں آ جاؤں گا لوگ راتوں کو سکون حاصل کریں. آج مشاہدہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ, وہ جملے سچ نہیں ہوئے کہ آپ لوگ رات کو 2 بجے بیٹھے ہیں؟ خدا کی قسم سب سکون سے بیٹھے. کیوں سکون ہے؟ اس لیے سکون ہے کہ اللہ کا ولی یہاں آرام فرما. اس لیے سکون ہے کہ وہ خود پرسکون نیند سو رہے ہیں اور آپ یہاں پر پرسکون ہو کر بیٹھے. اس کے بعد فرمایا, سنو, مجھ پر فالج کے 3 حملے ہو چکے ہیں جس میں میں صحیح ہو گیا, اب 4th حملہ ہوگا تو وہ لا علاج ہوگا, اور جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوگا اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اتنی کریکٹ بات بتائی. اور جب حملہ ہوا ڈاکٹروں کو لایا گیا, ایک ڈاکٹر کرنل شاہ کو بلایا گیا, اس نے آ کر آپ کے قلب پر دل پر آلہ رکھ کر سنا, کانوں میں لگا کر چیک کرتا رہا, اور چیک کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہیں, یہ جو ہستی ہیں یہ کون ہیں؟ مریدین نے کہا, آپ جسمانی طبیب ہیں حضرت, روحانی طبیب. کہا, میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا, ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جب میں نے ان کے دل پر آلہ رکھا ہے تو اللہ ہو کی آواز آ رہی ہے, اور اتنی سریلی آواز آ رہی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں سنتا ہی رہوں. سلطان الاذکار ان کا جاری تھا, فالج کی وجہ سے زبان اگرچہ بند تھی لیکن قلب جاری ہو گیا. اور ایک کیفیت یہ تھی کہ جو عیادت کے لیے آتا تھا حجرے میں داخل ہوتا تھا اس کا قلب جاری ہو جاتا, چہرے پہ نظر پڑتی تھی قلب جاری ہو جاتا تھا. کیسا ہی فاسق ہو, کیسا ہی فاجر ہو, کیسا ہی بے نمازی ہو, جب ان کے حجرے میں داخل ہوا اور ان کے نورانی چہرے پہ نظر پڑی اس کے قلب جاری ہو گئے, اللہ اللہ کر رہا. فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہل انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا, نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ضرور بتائیے ہم میں بہترین لوگ کون ہیں. فرمایا, خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, ان کے چہروں میں تاثیر ہے. اور چہروں کی بات الگ ہے, ان کے ذکر میں تاثیر ہے. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. غور کرو, جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمتیں نازل ہوں, جہاں وہ خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمتیں, کتنی رحمتیں نازل. الحمدللہ علی احسانہ, آج ہم اور آپ ان بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نبر اللہ مرقدہ, خود آپ نے وہ جگہ پسند کی, اور جب آپ کا وصال ہوا 1961 میں غزالیہ دورہ راضیہ زماں, علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نبر اللہ مرقدہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی, اور وہ خود جنازے کے ساتھ تشریف لائے اور قبر مبارک میں اتارا. اور جب قبر میں اتارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک مجذوب ظاہر ہوئے اور ان کے بال گھر سے اٹے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, کہا ہٹو مجھے زیارت کرنے دو. جب قبر کھول کر دکھایا گیا تو روتے رہے, کہا مجھے بھیجا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص قطب ربانی ہے, یہ قطب ہو کر اس دنیا سے گیا ہے, میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. اور اسی وقت پھر غائب ہو گئے, اس کے بعد نظر نہیں آئے. آپ نے یہ جگہ منتخب فرمائی, اور جو عبادت اور ریاضت تقوی پرہیزگاری جتنی محنت کی, جتنی روحانیت حاصل کی, آپ نے اپنا جانشین اپنے فرزند حضرت سید احمد اشرف جیلانی جو میرے والد گرامی ہیں ان کو مقرر کیا, اور انہوں نے بھی اپنے پیر اور اپنے والد کا ایسا احترام کیا, ایسا ادب کیا, ان کی اداؤں کو ایسا اپنایا کہ جیسا لباس وہ استعمال کرتے تھے ویسا ہی خود استعمال کر. حضرت قطب ربانی ہمیشہ نیلا تہبند استعمال کرتے رہے, حضرت اشرف المشائخ ان کی اتباع میں وہ بھی نیلا تہبند استعمال کرتے, وہ اندر صدری پہنتے تھے یہ بھی پہنتے تھے, وہ چکن کا کرتا پہنتے تھے یہ بھی پہنتے تھے. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جا شدی, طاقت نہ کوئی بات ازی مندی گرم تو دیگر, اپنے آپ کو اپنے پیر کی ذات میں فنا کر لیا, یہاں تک کہ اپنی موت کو اتنا یاد رکھا کہ فرمایا جس وقت یہ مقبرہ بن رہا تھا اس وقت فرمایا کہ میرا مزار میرے والد کے برابر بنا دینا. ہم موت کو یاد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم مرنے سے ڈرتے ہیں, اللہ کا ولی مرنے سے ڈرتا نہیں, خوش ہوتا. وصال محبوب ہوگا, اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے انعامات جو کچھ اس کو ملنے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے. حضرت اشرف المشائخ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے رہے, اور جتنا ہم نے انہیں موت کو یاد کرتے ہوئے دیکھا کسی کو یاد کرتے ہوئے نہیں. اپنے جنازے کے لیے نماز کے لیے جگہ متعین فرما دی کہ جامع مسجد امیر حمزہ میں میرے جنازے کی نماز ہوگی. راستہ متعین فرما دیا, اس راستے سے لے کے جانا, اس راستے سے لے کر آنا. قبر کی جگہ متعین فرما دی. ایک دن یہاں تشریف فرما تھے تو یہ جو سامنے کی دیوار ہے, فرمایا اس دیوار کو توڑ دینا. ہم نے سوچا پتہ نہیں کیوں فرما رہے ہیں. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر سے جنازہ لے کے جاؤ گے تو موڑنا پڑے گا, یہاں سے لے جاؤ گے تو سیدھا چلا جائے گا. ایسی تیاری کی اپنے جنازے کی. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی. 100 مرتبہ سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے, 100 نفل رات کو روزانہ پڑھتے تھے, 1000 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھتے تھے, فجر سے پہلے ذکر اذکار اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی. ان کے دن ان کی راتیں خدا کے لیے اور ان کے دن مخلوق خدا کے لیے وقف تھے. اور ہم سب کے لیے, مریدین کے لیے بھی, اور خاص طور پہ اولاد کے لیے یہ ہدایات ہوتی تھی کہ دیکھو کبھی بھی نماز قضا مت کرنا. اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہم میں سے کوئی اٹھ نہ سکا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی تو فرماتے تھے آج ہم ناشتہ نہیں کریں گے. تربیت کا انداز دیکھیے, آج ہم ناشتہ نہیں کریں گے, تم لوگ ناشتہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. میں خدا کو کیا جواب دوں گا کہ میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں اور میری اپنی اولاد نماز نہیں پڑھ, میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں. ہم سوچتے, ہم کہتے جب آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں. سب بیٹھ جاتے, ان کے مبارک قدموں کو بوسہ دیتے, سر رکھ دیتے, پھر وہ سر پر ہاتھ رکھتے. جب ہم توبہ کر لیتے کہ آئندہ کبھی نماز قضا نہیں کریں گے, پھر وہ ہم سے راضی ہو جاتے. یہ ان کی ناراضگی صرف اس وجہ سے تھی اور کسی وجہ سے نہیں. ایک دن یہی واقعہ بیان فرما رہے تھے, ایک صاحب نے کہا حضور آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جب بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو میں کہتا ہوں میں ناشتہ نہیں کروں گا, اور اگر ہم نے کہہ دیا اپنے بچوں سے ہم ناشتہ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے نہیں کرو, ہم خود کر لیں گے, وہ تو ناشتہ کر کے چلے جائیں گے. یہ کیسی بات ہوئی؟ تو فرمایا تربیت بھی تو ایسی کرو کہ تمہارے بغیر ناشتہ نہ کر سکے. تربیت بھی ایسی کرو. الحمدللہ علی احسانہ, ہم تمام بہن بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی کو ایک انگلی تک نہیں لگائی اور سب ان کے سامنے باادب رہے, کوئی ان کے سامنے کبھی بھی ننگے سر نہیں گیا. یہ ان کی ایک کرامت کہیے یا ان کی تربیت کہیے یا کچھ کہیے, ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جیسا ہمارا باپ تھا ایسا کسی کا باپ نہیں, جیسا ہمارا پیر تھا ایسا کسی کا پیر نہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جگہ پیدا کیا. ہم کچھ نہیں, جو کچھ ہیں انہی کی وجہ سے. سمجھاتے رہے, بتاتے رہے, ایک ایک چیز بتاتے رہے, اور ایک نصیحت فرمائی, مجھے اپنے سے دور مت سمجھنا, میں اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے ساتھ رہوں گا, اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے وصال کے بعد میں جہاں جہاں بھی گیا, جس سفر میں گیا, ہالینڈ گیا, افریقہ گیا, یا جہاں بھی گیا, خدا کی قسم میں نے ان کو اپنے ساتھ سمجھا. وہ میرے ساتھ رہے اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. اگر وہ ساتھ نہ رہے تو میں کچھ نہیں. ان کا یہ کرم ہوا کہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ ناکارہ انسان کو اپنا جانشین بنا دیا. میں اس قابل نہیں, لیکن ایک یقین ہے کہ جب انہوں نے بٹھایا ہے تو خود ہی کرم فرمائیں. میں اس قابل نہیں کہ اس بارے گراں کو اٹھا سکوں, اس پوری ذمہ داری کو اٹھا سکوں, لیکن یقین ہے کہ جب بٹھایا ہے تو صلاحیتیں وہی پیدا کریں گے, کام وہی کریں. میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ سب کچھ وہاں سے ہے. اگر وہاں سے کامیابی مل گئی تو یہاں کامیابی ہی کامیابی ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہاں سے ناکامی ہو گئی تو یہاں کبھی بھی کامیابی نہیں. بزرگان دین اولیاء کاملین کے تصرفات, جیسے جیسے وصال کو وقت گزرتا رہتا ہے مزید اضافہ ہوتا رہتا, میں کمی نہیں آتی. دنیا والے مرتے ہیں, جیسا وقت گزرتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, اللہ کا ولی اس دنیا سے جاتا ہے, جیسے وقت گزرتا رہتا ہے روحانی تصرفات میں اضافہ ہوتا جاتا. آخر میں ایک پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہی ہے, الحمدللہ علی احسانہ, یہ درگاہ, اس درگاہ کو قائم ہوئے 47 سال ہو چکے ہیں. میرے والد گرامی نے
اپنی علمیت، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری سے اس درگاہ کو پورے پاکستان کا پوری دنیا میں سلسلہ اشرفیہ کا ایک عظیم و شان مرکز بنا دیا، اس کی عزت اور عظمت اور حرمت کی حفاظت کرتے رہے، اور اس کو ایسا مرکز بنا دیا کہ دنیا والا آئے وہ فیض حاصل کرے، دین حاصل کرنے کے لیے آئے وہ فیض حاصل کرے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا روحانی فیض جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. پہلے ایک کا فیض جاری تھا اور اب دو کا فیض جاری ہے. اب دونوں وہاں موجود ہیں، محبوب تھے محبوبوں سے مل گئے، مقبول تھے مقبولوں سے مل گئے، مخدوم تھے مخدوموں سے مل گئے، اور ہم سب کے لیے یہ آسرا چھوڑ گئے کہ ہمارا یہ آسرا ہے، یقین کامل ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، فیضیاب بھی فرما رہے ہیں. جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں اس یقین کے ساتھ جائیے کہ آپ خالی نہیں جائیں گے، ان دونوں کا فیض لے کر جائیں گے. جب زندگی میں نہیں لوٹایا تو وصال کے بعد کیوں لوٹائیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام علماء اہل سنت جو یہاں پر تشریف لائے، خصوصاً مناظر اسلام علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی فیضان کو اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.